پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 08007789. اس نمبر پر مفت کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اب آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا. ہمارے موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں نیو یارک سے, جہاں کل یعنی منگل کے روز وہ ملاقات کریں گے امریکی وزیر خارجہ پومپیو سے. پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے, خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس بارے میں گفتگو کریں گے. پاکستان میں دفاع پاکستان کونسل اے پی سی نے, جو دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, اپنا ایک جلسہ کیا ہے. دنیا میں اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا اس پر گفتگو ہوگی. اور پاکستان نے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے, وہ بھی ہمارا موضوع ہوگا. اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ نئے تجارتی معاہدوں کے بارے میں. تو آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب رانا تھر جاوید صاحب, جن کا تعلق ہو پاکستان کے ایک تھنک ٹینک پاکستان ہاؤس سے ہے. سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جن کا تعلق کیٹو انسٹیٹیوٹ سے ہے. اور انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو امریکہ میں مقیم ایک ممتاز اور سینئر صحافی ہیں. آغاز کروں گا انور اقبال صاحب آپ سے. آپ کور بھی کر رہے ہیں اس پورے ایونٹس کو, کیا سچویشن ہے؟ شکیل آفریدی صاحب کے سلسلے میں جو عندیہ دیا ہے شاہ محمود قریشی نے, اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں تو ان کو غدار اور امریکہ میں ان کو دوست کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان اختلافات کو دور کیا جائے. کیا امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟
دیکھیں, شکیل آفریدی صاحب کا تو مسئلہ چھوٹا سا ہے, وہ دونوں حکومتیں آسانی سے حل کر سکتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے اوور آل تعلقات کو بہتر بنانا, اور اس میں ایک جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف احساس موجود ہے کہ ان تعلقات میں بہتری آنی چاہیے, مگر مسائل بہت بڑے بڑے ہیں. مثلا یہ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ افغانستان میں استحکام کا ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے. پاکستان ولنگ ہے, چاہتا ہے کہ کردار ادا کرے, لیکن ساتھ اس کے اپنے کچھ کنسرنز ہیں, انڈیا کے جو گروئنگ انفلوئنس افغانستان میں اس کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے. تو ان پہ گفتگو ہوگی, پاکستان چائنا تعلقات پہ, جو چائنا کی جو اقتصادی راہداری ہے وہاں سی پیک, اس پہ گفتگو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یا دو میٹنگوں میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, مگر میرا خیال ہے یہ میٹنگ جو اس کا اختتام اس خواہش پہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کو اس طرح کی بات چیت جاری رکھنی چاہیے تاکہ آگے جا کے صورتحال بہتر ہو سکے.
مگر اس قسم کے خواہشات کا اظہار تو ہر میٹنگ کے اختتام پہ کیا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟
اس دفعہ صرف خواہشات کی بات نہیں, اس دفعہ سچویشن کافی سیریس ہے. امریکہ مثلا چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایسی صورتحال کریٹ ہو کہ وہ وہاں سے اگر فوج نکال لیں تو افغان حکومت کلیپس نہ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان شریک ہوں گفتگو میں. اسی طرح وہ جو ہے پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات مزید خراب ہوئے تو اس کا بہت نقصان ہوگا پاکستان کو, سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی, بین الاقوامی برادری میں اس کی آئسولیشن میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ صرف خواہشات کی بات نہیں ہے, دونوں کو صورتحال کی سیریسنس کا احساس ہے.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا. رانا اطہر جاوید صاحب, شکیل آفریدی, عافیہ صدیقی, افغانستان میں پاکستان کا پارٹیسپیشن جو کہ وہ بقول اس کے مستقل طور پر کر رہا ہے اور بڑی شدت سے کر رہا ہے, پھر ہندوستان کے ساتھ تو امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات, ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کے حریف ہیں, تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گی؟
جی بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ شکیل آفریدی یا یہ جو دوسرے معاملات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ ظاہر ہے پاکستان کے اور امریکہ کے فورن پالیسی ریلیشن میں تو ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون بیسڈ ایک کیریکٹرز ہیں جن کے اوپر ڈیلنگ نارملی جو ہوتی تھی پہلے پرانے دور میں, وہ ہمیشہ بیہائنڈ دی سین ہوتی تھی اور ملکوں کی سینسٹیوٹی کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. اب چونکہ یہ اس نے بہت ساری سزا کاٹی بھی ہے اپنی, شکیل آفریدی نے, اور عافیہ صدیقی صاحبہ جو کہ امریکن سٹیزن ہیں, وہ بھی امریکہ میں سے تھی, امریکہ سے ہی گئی تھی, تو ان کا بھی ایک جو ہے وہ بڑا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے کیس کے لحاظ سے, کیونکہ اس میں پاکستان کا تو اس میں وہ نہیں ہے جتنا افغانستان کے اندر تحریکوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اب اگر ان کو ایز اے چپس بھی یوز ہوتی ہے نیگوسیشن پہ بھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑا ایک, اگر اس سے آپ کی اعتماد سازی میں بہتر آتی ہے, اس نے سزا کاٹ لی ہے, اور اگر وہ سزا وہاں جا کے کاٹ لے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا پاکستان کو اگر کچھ ایسے لوگ چاہیے قیدی, یا کبھی امریکہ دوبارہ مستقبل میں یا کوئی اور ملک یا ایسے پاکستان بھی کر سکتا ہے, یہ ایک معاملہ اس کا ضرور ہو رہا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. اب جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس میں سمپل بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی, جو ٹریننگ ہوئی تھی فار دا اوور پاسٹ ایئرز, وہ رزلٹ نہیں لا سکی اتنے, اس کی وجہ کہ چونکہ افغان نیشنل آرمی کی جو ایکسپیکٹیشن بنائی گئی تھی, جو ویسٹرن ماڈل تھا ٹریننگ کا, وہ ویسٹرن ماڈل اس لیے نہیں بن سکتا کہ جو نیشنل آرمی ہیں ان کو بنتے ہوئے کافی سال لگتے ہیں, ڈیکیڈز لگتی ہیں, صدیاں لگتی ہیں. ایک نیشنل کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, یعنی کہ مائنڈ آپ کا ایسا ٹرین کیا جائے کہ اسے سینٹرلائز کمانڈ کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو یہ بیسک فلو تھا اور ہے اور رہے گا, یہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. اب اگر پاکستان کا رول ہے افغانستان کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی کنوینشنل جو اس کا ٹریڈیشنل سٹانسز ہیں, جس میں پاکستان بہت ساری مدد اگر اور کر سکتا ہو, اور اگر اس کی سوے ہو طالبان پہ, تو پاکستان کو ضرور کرنا چاہیے. اور دو ہم نے بہت سارے پروگرام دیے پہلے بھی, میں نے اپنی میری پرسنل یہ انالیسز ہے کہ گیون دا ٹائپ آف جو ایکٹرز ابھی ایران افغانستان کے اندر ہیں, ان کو چاہیے امریکہ کو کہ ایران کو سٹیبل کرنے, سوری افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے ایران پاکستان اور ان کو رول ادا ان سے کروائے, یعنی کہ ان کو فیسلیٹیشن مانگے ان سے. یہ ایک بہت مشکل ظاہر مرحلہ ہے. امریکہ ایک طرف سے ایران کی مخالفت کر رہا ہے انٹرنیشنلی, اور وہ جو نیوکلیئر اس کے ایگریمنٹ کے لیے ایک طرف اس کو ضرورت بھی ہے. یہ بات ہمیں سب سمجھنی چاہیے کہ ریجن میں ہندوستان کے علاوہ باقی تمام جو ملک ہیں, اگر وہ واقعی مدد کر سکتے ہیں تو پاکستان کو کنونشنل جو اسٹرکچر ہے ریلیشن شپ کا, اس سے تھوڑا باہر نکلنا چاہیے. اور میں انور صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ کمپلیکس ہے, مگر جو خوف فل بات یہ ہے کہ ڈیزائر موجود ہے دونوں طرف سے تعلقات بہتر کرنے کی. انیشیٹو کیسے ہوگا کہ امریکہ گریٹ ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پہ نہ کرے پاکستان سے, جو پاکستان اقتدار میں کر سکتا ہو اس کو مد نظر رکھے, اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو اگر وہ ایڈریس کرتا ہے, چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 30% بھی کرے گا تو کامیابی ہوگی.
اچھا صحیح. یہ بتائیے محترمہ سحر خان صاحبہ کہ امریکہ کے لیے اس وقت پاکستان کے ساتھ تعلقات کی کیا اہمیت ہے, ایک ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور دوسری جانب افغانستان کے بارے میں پاکستان کے جو موقف ہمیشہ سے تھا وہی آج بھی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہی رہے گا کہ وہ جو کچھ رول پلے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن افغانستان کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نہیں کر رہا, اور امریکہ کی جانب سے بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے, تو یہ بات کہاں جا کر ٹھہرے گی؟
میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ ایک تو امریکہ افغانستان میں ابھی تک انوالو ہے, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں یو ایس ہندوستان کے ریلیشن اور یو ایس پاکستان کے ریلیشن, پچھلے کم از کم 20 سال سے امریکہ کے خارجہ تعلقات بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے ہیں, اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل بھی کیا ہے, ویپنز ڈیل بھی کیے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیل بھی کیے ہیں. کیونکہ امریکہ کو ہندوستان سے کوئی شکایت نہیں ہے, خاص طور پہ یہ شکایت نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے. اب جہاں تک پاکستان کے جو سب سے سینٹرل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان اور الگ الگ کو دہشت گردوں کو صرف پناہ نہیں دیتی بلکہ مدد بھی کرتی ہے الگ الگ طریقوں سے. تو آئی تھنک یہ ایک
جہاں تک بات یہ ہے کہ امریکہ کیسے تعلقات کام رہے پاکستان سے, آئی تھنک ایک اچھی بات بھی سب رہی ہے. پومپیو گئے تھے ستمبر کے شروع میں, جب وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب میں گئے پاکستان.
سہر ذرا اپنی اپنی پوزیشن تبدیل کیجیے گا, آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, ذرا پوزیشن تبدیل کیجیے اپنی. جی جی
اچھا, یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو اور جنرل ڈنفرڈ گئے تھے پاکستان ستمبر کے شروع میں, یہ دکھانے کے لیے کہ بے شک امریکہ جو ہے پاکستانی نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور ایک اوپننیس رکھنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں سیکیورٹی اور ملٹری ایڈ ابھی تک امریکہ کاٹ رہی ہے. تو میرے خیال میں ہارڈ لائن اپروچ امریکہ کی رہے گی, لیکن امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کی جنگ ختم کرنے کے لیے. تو جب تک افغانستان میں امریکہ انوالو ہے, جب تک امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے.
اچھا, ایک بریف کمنٹ دیجیے گا رانا اطہر جاوید صاحب, کیا ہے جو کل ملاقات ہونے والی ہے اس سے آپ کیا توقع وابستہ کرتے ہیں؟ رانا تھا جاوید صاحب لائن پر ہیں آپ؟
جی, اور اس کے جی جی میں لائن پہ ہوں. میں نے ایک کہا ہے کہ ملاقات اچھی ہوگی, اس کے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ امریکہ جو پاکستان کے جو $300 ملین جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ میں ہیں اس کو انڈیا دیا ہے, انہوں نے یہ این ممکن ہے کہ اس کو بھی بحالی کا فریم ورک بنایا جائے اور اس کو مطلب جو انہوں نے پہلے فنڈ ڈینائی کیا تھا, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فریم ورک طے ہو. اور میں اسے ہوپ فل اس لیے ہوں کہ پاکستان جیسے ہم نے ابھی بات کر کہتے ہیں کہ امریکہ کو ضرورت بھی ہے کہ وہ وہاں پر افغانستان کے اندر کوئی ٹینجیبل سکسیس ہو ٹیکٹیکل اور آپریشن لیول پہ, جو ابھی تک امریکہ کو حاصل نہیں ہو رہی. داعش کا انٹروینشن انکریز کی ہیں, داعش اور طالبان چونکہ آپس میں دے آر پٹنگ اگینسٹ ایچ ادر, اس کے اندر جو ایکچوئل افغانستان کا برڈن ہے وہ بڑا ہے پیس سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس لیے امریکہ یہ چاہ رہا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر پہلے سے پرانی جو ملاقاتیں ان سے کوئی بہتر اس میں نتیجہ نکلے گا.
بہت شکریہ سہر خان صاحبہ, جناب رانا تھا جاوید صاحب, دونوں صاحبان کا. صاحبان چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں اتوار کے روز کہا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور امن کو درہم برہم کرنے اور تشدد میں اضافے کی نیت سے دوسرے اشتعال انگیز اقدامات کیے جاتے ہیں تو بھارتی فوج اس کا سختی سے جواب دے گی. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی جانب سے امن کے ماحول کو تباہ کرنے اور ہمارے ملک کو ترقی کی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہماری افواج دندان چکن جواب دیں گی. اس سے پہلے سرحدوں پر بھی باقاعدہ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں اور پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر بھی گزشتہ روز فائرنگ ہوئی. یہ بتائیے محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحب, آپ نے کتاب بھی لکھی ہے جو ابھی حال ہی میں لانچ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ خطے میں اس نئی سچویشن کا کیا امپیکٹ ہوگا؟
یہاں پہ جب ہم ان بیانات کو دیکھتے ہیں تو اس بات جو صاف ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب اور بی جے پی کی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بنیاد بنا کر آئندہ آنے والے انتخابات اور بھارت کے اندرونی سیاسی ماحول میں اپنے لیے ماحول کو سازگار بنایا جائے اور اس کے اوپر کچھ ووٹ بینک میں اضافہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے کھیل کھیل رہے ہیں, بیکاز جب وہ اس طرح کے ایشوز کو بنیاد بناتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں ملک ایک نیوکلیئر پاورز ہیں اور کسی بھی ٹائم جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں کسی بھی غلط فہمی کے نتیجے میں. اس لیے حالات کو اس حد تک ان کو بگاڑنا چاہیے جس حد تک وہ جنگ کے خطرے سے بچ سکے. مگر مجھے اس طرح جس طرح مودی صاحب نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی روکی جائے, مگر اگر آپ یہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں سیز فائر کی خلاف ورزی کے, تو اس میں یہ واضح طور پہ ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں سب سے زیادہ تعداد میں ہندوستان کی طرف سے کی گئی پچھلے 2016 اور 2017 کے بیچ میں، اور یہ بات بڑی تفصیل میں میری جو کتاب ہے شیکنگ ہینڈز وتھ کلینچڈ فسٹس، اس میں یہ اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں جس میں کہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے پاکستان کی جانب سے کتنی کی گئی اور کب کب کی گئی، اور ہندوستان کی جانب سے کب کی گئی. تو اس لیے ان کو ضرور وہ اس طرح کے اپنے ذہنی باتیں انتخابات لڑنے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہندوستان، مگر ان کو ضرور حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور حقائق کو بھی آپ ایک حد تک مسخ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر ان سے بھائی مودی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اگر وہ سیز فائر کی پاکستان کی طرف جانب سے خلاف ورزیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو اعداد و شمار لے آئیں سامنے کہ کتنی دفعہ ہندوستانی وزارت خارجہ نے پاکستانی سفیر کو بلا کے سیز فائر وائلیشن پہ احتجاج کیا ہے، اور پاکستان نے پچھلے ایک سال میں کتنی مرتبہ ہندوستانی سفیر کو بلا کے یا ہائی کمشنر کو بلا کے پاکستانی وزارت خارجہ نے احتجاج قلم بند کرایا ہے کہ آپ اس پہ اس ایشو کو روکیں اور سیز فائر وائلیشن پہ کام کریں. سو اس طرح کے بیانات شاید اپنی عوام کو جن کی معلومات تک رسائی جو ہے اتنی نہیں ہے ان کے لیے تو شاید ٹھیک ہوں گے، مگر انٹرنیشنلی یا پڑھی لکھی لوگوں کے لیے اس کے لیے کچھ مضحکہ خیز ہی ہیں.
اچھا ہاں، ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے جناب این کے سنگھ صاحب نے، جو ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں. یہ بتائیے سنگھ صاحب کہ جب ہم صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، یونائٹیڈ نیشنز میں بھارتی وزیر خارجہ کا بیان، اس کے بعد مودی صاحب کا یہ بیان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انتخابات کی وجہ سے ہے یا اس پہ کچھ حقیقت بھی ہے اور معاملات تو بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں؟
اس پورے ورلڈ میں ایک چیز ہوتی ہے سلیکٹیو اپروپریشن آف فیکٹس. آپ اپنے مطلب کے فیکٹس کو اپروپریٹ کر لیں. ابھی جو محترمہ بول رہی تھی وہ رائٹر ہیں، میرے خیال سے ہم پیشہ ہیں. کتنا آسان ان کو لگا یہ کہنا کہ اس طرف سے تمام واردات ہوتی ہیں، اور یہ سلیکٹیو اپروپریشن آف فیکٹس پہ لوجیکل فیلسی اس کو کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو دانشور ہیں، جو لوگ انٹلیکچولی سوچتے ہیں، کم سے کم یہ انٹلیکچوئل ایمانداری برتیں کہ بے باک ہو کے سوچیں. آپ ذرا دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا فرمانا یہ ہے کہ صاحب انتخابات کی وجہ سے ہو رہا ہے. پانچ سال سے انتخابات چل رہے ہیں ہندوستان میں، پانچ سال سے لگاتار جب یہ کہا جا رہا ہے تو کیا یہ انتخابات کی وجہ سے ہوا ہے؟ دوسرا اس کا پکش یہ ہے، جب دوسرا پہلو اس کا دیکھیں گے آپ تو ذرا غور کیجئے گا، ہندوستان میں ایک جمہوریت کی جو کوالٹی ہے، کیا پاکستان میں وہ جمہوریت ہے؟ کیا واقعی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں وہی محترمہ کہ کیا پاکستان میں کیا جمہوریت اسی کوالٹی کی ہے؟ کیا اسی طرح کے ڈیولپمنٹ پروسیسز ہیں؟ کیا وہاں پہ آتنکواد، یہ جو دہشت گردی کہتے ہیں، اس دیش کو کھا نہیں رہا ہے، بری طرح ہلا نہیں رہا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ آنکھیں بند کیے رہیں اور یہ کہیں کہ صحیح ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب انتخابات کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیے ہیں. ارے آپ اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیں. ہم پاکستان کے جو بھی انٹلیکچوئلس ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ لوجیکل فیلسیز پہ نہ جائیں، سلیکٹیو اپروپریشن آف فیکٹس کو لے کے آپ اپنا لوجک سٹرکچر، لوجک بلاک بناتے ہیں.
اچھا مجھے اس سوال کا جواب دیجئے.
ایک ملک ہے ہمارے پڑوس میں جو خود ختم ہو رہا ہے دہشت گردی سے، اس کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے، اور تب آپ جب یہ کہتے ہیں.
سنگھ صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے.
اعظم یہ سب کہہ رہے ہیں انتخاب کے لیے.
سنگھ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہ جو اپروچ ہے اس وقت، جو بیان تھا مودی صاحب کا، جو پرائم منسٹر ہندوستان کے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایسکلیشن آف کنفرنٹریشن ہوگا اور اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا؟
مطلب یوں بتائیے، آپ کے خطے پہ کیا اثر پڑنے والا ہے اگر یہ دہشت گردی اسی طرح چلتی رہی پوری دنیا میں؟ تو آپ ذرا دنیا کی سوچئے، خطے کی چھوڑیے، اور اس کے علاوہ خطے پہ صرف مودی جی کے بیان سے کیوں لے رہے ہیں؟ جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے آپ صرف پاکستان میں دیکھ لیجئے. جس طرح بچوں کو مارا گیا، اسکولی بچوں کو، کل آپ کا یو این جی اے میں جا کے پاکستان کا ریپرزینٹیٹو کہہ رہا کہ بھائی اس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا. آج یہ پہلی بار الہام آیا ہے آپ کو. تو آپ یہ اسی پہ زندہ ہیں اور آپ اپنے کو دراصل تل تل کر کے مار رہے ہیں. یہ دیش ختم ہو رہا ہے پاکستان. مجھے افسوس اس کے خطے میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک 20 کروڑ کی 200 ملین کی آبادی، بٹ بائی بٹ مر رہی ہے اور اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے. اگر وہاں کے جو یوا ہیں سارے کھڑے ہو جائیں, وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں, تو شاید وہاں پہ جمہوریت بحال ہو اور یہ سلسلہ بند ہو. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ مودی صاحب کو آپ لے کے کہہ رہے ہیں, ذرا سوچئے کہ وہ نیشن آج ہے کہاں پہ کھڑا.
اچھا اسما شاکر صاحب جی
دیکھ لیجیے,
اسما جی مجھے اب ان کو رسپونڈ کرنے دیجیے.
مودی صاحب اپنے انتخابات ایک جمہوری ملک کے حکمران کے طور پہ تقریر کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکے, بجائے اس کے کہ پاکستان کے گریبان میں جھانکے تاکہ اپنے عوام میں ووٹ بینک کریٹ کر سکے. اور میں ان ہندوستانی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے بارے میں یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ کئی سو سال پرانی باتیں اگر وہ ہوں تو ٹھیک ہے, اور یہ جو ان کا خواب ہے یا ان کی بات ہے کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے پاکستان, یہ ان کے خواب ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. اور سیز فائر لائن کے حوالے سے میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ فیکٹس فیکٹس ہوتے ہیں اور ادھورے فیکٹس بالکل ہوتے ہیں, جس طرح کہ ان ہندوستانی صاحب نے استعمال کیے. ایک مشن ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشنز آبزرور, ملٹری آبزرورز کا مشن. پاکستان اپنی کی دیانتداری اس بات سے واضح ہے کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے اپنی والی سائٹ کے اوپر یونائٹیڈ نیشنز کا ملٹری آبزرورز کے مشن کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کے آفیسز رکھے ہوئے ہیں, جبکہ برخلاف اس کے ہندوستان نے کے اپنے سائڈ والے ایل او سی کے اوپر یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزرورز کے کلوز کر دیے ہیں. تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کو اگر پاکستان کی طرف سے سیز فائر لائن وائلیشن کے اتنا ہی خطرہ ہے تو انہوں نے یو این کے ملٹری آبزرور کے آفس کیوں وہاں پہ بند کیے ہیں؟ تو اس طرح کی غلط بیانیاں چرب زبانیوں سے کام نہیں چلے گا. دنیا اب بہت آگے نکل گئی ہے اور صرف جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا سے آپ اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, اور یہ بات ان کو جلد یا دیر سے سمجھ لینی چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا اسما شاکر خواجہ صاحبہ, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سنگھ صاحب ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ جو اس وقت ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھارت کے 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو کشمیری لیڈروں کی طرف سے ایک گروپ ہے, ایک اتحاد ہے, انہوں نے ایک خط میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خط میں سیکرٹری جنرل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو کشمیر پر پاکستان اور کشمیری نمائندوں کے ساتھ معنی خیز اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ کریں. آپ کیا کہیں گے؟ ہندوستان کا تو موقف یہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق نہیں بولے گا, کیا سیکرٹری جنرل مداخلت کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ سنگھ صاحب این کے سنگھ صاحب,
تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہو, کوئی اور شرکت کرے, کس بات کے لیے صاحب؟ یہ کس بات کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کل آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ صاحب ہندوستان کا آدھا حصہ پاکستان کا ہے, یو این جی اے میں کھڑے ہو جائیں, آپ اس کو قبول کر لیں گے آپ؟ کہ دیکھیے صاحب, آپ یو این او کی بات نہیں مان رہے, یو این کا کام میڈیشن چاہتے ہیں, آپ وہ بھی نہیں مان رہے. آپ ذرا سوچیے کہ آپ کیا اس بات کو اعتراض کریں گے, اس بات کا احترام آپ نہیں کریں گے کہ پاکستان اس سمے دہشت گردی کا ایک ہیون بن چکا ہے. اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے. حقیقت آپ بھی جانتے ہیں, ادارے جو ہیں وہاں پہ کس طرح سے کمزور ہو گئے ہیں. ایک ملٹری ادارہ ہے جو کہ وہاں دہشت گردوں سے مل کے,
میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے, میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل کی مداخلت سے
کشمیر ہمارا ہے؟ ہم تو یہ پی او کے بارے میں اس شدت سے, میری تو ناراضگی یہ کہ پی او کے ہمارا ہے, ہم اس کے بارے میں اس شدت سے نہیں کہہ رہے. یہ ہمارے حکمران کی غلطی ہے, ورنہ پی او کے پہ ہمیں یہ ڈیمانڈ تو پی او کے پہ ہونا چاہیے ہمارا.
اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہمارے میر وائز عمر صاحب ہیں, انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس سیکرٹری جنرل کے ٹرپ کے حوالے سے وہ کتنے پر امید ہیں, تو ان کا جواب سن لیجئے. اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حمید نسیم صاحب نے سری نگر سے, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے.
دیکھیے, ہم پر امید ہیں اس لیے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے پہلی بار جو ہے پچھلے 30 سالوں میں جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے, انہوں نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے کشمیر کے حوالے سے, جس میں کہ انہوں نے یہاں کے حالات کے حوالے سے جو ہے وہ زبردست تشویش کا اظہار کیا ہیومن رائٹس کے ایشو پہ. اور آج جو ہے وہ یو این سیکرٹری جنرل کا بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کشمیر کی سچویشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک ایک لمبے دورے پہ ہندوستان آ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ چونکہ ابھی بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر ہے جیسے کہ ہم نے کہا ہے, ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اخلاق کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یو این جو ہے وہ پورا جانتا ہے سارے مسئلے کو, تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائے.
جی یہ تھے جناب میر وائز عمر صاحب. یہ بتائیے پروفیسر حمیدہ نسیم صاحبہ کہ آپ کیوں اس قدر پر امید ہیں کہ سیکرٹری جنرل کے دورے کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا کچھ سے کوئی بہتر صورتحال بنے گی؟
دیکھیے ایسا ہے کہ پچھلے سالوں میں جب سے یہاں اتنی زبردست شورش چل رہی ہے,
جی
یو این میں آج تک مطلب کوئی بھی انٹروینشن نہیں کیا ان دا سینس, اس پر ہیومن رائٹس کوئی رپورٹ نہیں بنایا, اس کے باوجود کہ وہاں لوگ جاتے رہے جو خاص کر ڈائسپورا کے کشمیری ہیں انہوں نے بار بار وہاں گئے, لیکن یہ پہلی بار انہوں نے لگ بھگ 7 سال کے بعد انٹروین کیا. پہلے تو یو این نے 47 کے بعد 48, 49, 50, 57 میں بھی قرارداد پاس کی کشمیر پر, مطلب جب نہرو نے ہی لیا تھا ہم نے نہیں لیا تھا, تو وہاں سے پھر وہ ریزولوشنز آئے ان ریسپانس ٹو دیٹ, تو نہرو نے پبلکلی پھر کہا کہ ہم وعدہ بند
ہیں. آپ مجھے شارٹ بتائیے, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. جی ٹائم بہت کم ہے,
اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے بعد آج تک یو این نے ڈائریکٹلی کوئی مطلب انٹروینشن نہیں کیا, یہ پہلی بار ہے 7 سال میں انہوں نے یہ رپورٹ لکھا اباؤٹ دی ہیومن رائٹس گروس وائلیشنز کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ان کشمیر.
جی
اس لیے اس سیکرٹری جنرل سے ایک امید وابستہ ہے, جب ہندوستان نے اس رپورٹ کو مسترد بھی کیا, اس کو جھوٹ کا پلندہ کہا, اس کے بعد یو این جنرل سیکرٹری نے خود کہا کہ یہ وی اسٹینڈ بائی آر رپورٹ, یہ صرف ہیومن رائٹس کمیشن کا کسی فرد واحد کا نہیں ہے بلکہ یہ سارے یو این باڈی کا رپورٹ ہے, کیونکہ ہمارے الگ الگ مطلب اسائنمنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک بندے نے بنایا ہے. یو این اسٹینڈ بائی دس رپورٹ, اس لیے دے اسٹک ٹو دس گن. انہوں نے مطلب ان کو نکارا, جب انہوں نے ریجیکٹ کیا انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح بات ہے. اب
اچھا تو اس کو بولتے ہیں آپ اسی لیے پر امید ہیں,
چاہیے یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, ہندوستان اس کو انکار کرتا رہا. اب امید وابستہ یہ ہے سیکرٹری جنرل کے دورے سے کہ یہ زور شور سے مسئلہ اٹھائے گورنمنٹ آف انڈیا سے, ان کو تھوڑا سا مورل پریشر لائے کہ یہ صورتحال جو یہ ہیومن رائٹس کی اس کو سدھاریے اور ٹیبل پہ آئیے کسی طرح سے, یہ جو ریزولوشن کشمیر کا ہونا چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری ٹریجڈیز ہو رہی ہیں.
صحیح.
جو وائلنس ہو رہے یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ متنازع یہ تنازع اب بھی زور شور سے اس وقت چل رہا ہے.
اچھا بہت شکریہ آپ کا. این کے سنگھ صاحب آپ ریسپونڈ کریں گے, میرے پاس ایک منٹ ہے.
جی ہاں میں بہت مختصراً بولوں گا.
جی
وہ جو رپورٹ تھی وہ دیکھی گئی, ہندوستان نے خارج کی تھی, وہ بہت ہی بائس رپورٹ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد آپ ذرا سوچئے وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی اتنی چنتا ہے, دراصل وہ تو پاکستان سے بھیجے گئے لوگ ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تصدد وہاں جو دیکھ رہے ہیں آپ, تنازع اس لیے نہیں ہے وہاں پہ, اس لیے ہے کہ آپ وہاں سے سنگل پوائنٹ آپ کا ڈیولپمنٹ وغیرہ چھوڑ کے ایک ہی پروگرام ہے, کشمیر میں پرابلم کریٹ کرو اور وہاں سے آپ بھیج رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا.
کی وجہ سے یہ دقتیں ہو رہی ہیں, لہٰذا پہلے کشمیر اب اپنے کو پاکستان ایک نظر دیکھ لے گا, اگر وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں لگ جائے گا تو کہیں تنازع اور کہیں بھی کشمیر ایشو نہیں آئے گا, اور پہلے وکاس کر لے ڈیولپمنٹ کر لے پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں.
صحیح, لیکن پاکستان بہرحال اس بات کی تردید کرتا ہے, اس کا موقف یہ ہے کہ وہ نہیں بھیجتا اور وہ وہاں کا انڈیجینس ہے جو کشمیر کا ہے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, پروفیسر حمید نسیم صاحبہ اور این کے سنگھ صاحب. ہمارے کچھ کالر ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بخت زادہ صاحب سواد سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. میاں اکرم صاحب اٹک شہر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی میاں اکرم صاحب, ان کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. محمد اقبال صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں. اقبال صاحب لائن پر ہیں آپ.
جنوب مغرب میں ایران ہے جی, اور مشرق میں چین بھی ہے. امریکہ ان کو کیوں نہیں دباتا, کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ آئے مذاکرات کے اوپر افغانستان, اور مذاکرات پہ کیا کرے, افغانستان اپنے آپ کو مجلس کے حوالے کر دے, وہ لینڈ لاک کنٹری آج بھی ڈرون ہے, یہ کیا عجیب ہے کہ 18 سال سے اس میں گھسا ہوں نکلنے, یار وہ نہیں چھوڑتے آپ کو, امریکہ یہاں سے 10,300 میل دور ہے, خدا کے بندے حساب کرتے قتل عام تو کر بیٹھا, یہ کیا کسی ملک کے وہ شمالی کوریا میں یہ نہیں جاتا.
بہت شکریہ اکرم صاحب, بہت شکریہ. محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں کشمیر سے. جی اقبال صاحب, اقبال صاحب آپ لائن پر ہیں. مرید خان صاحب
لائن پر ہوں.
جی بولیے تو, آپ بول کیوں نہیں رہے؟
ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟
ہاں آ رہی ہے, آپ بولیے تو صحیح بھائی.
ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے چیف آف اسٹاف کی اور مودی صاحب کے بیان کی جو میں ہم لوگوں کو حیرت تو نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے جس افواج کو سرجیکل اسٹرائک کی تعریف کا نہیں پتا. سرجیکل اسٹرائک کسے کہتے ہیں؟ تھپا کسے کہتے ہیں؟ امرش کیسے کہتے ہیں؟ کراس بارڈر فائر کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کیا جنگ لگ لی ہے؟ ہمیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے. باقی جہاں تک ہے تو 20 کروڑ عوام کی بات, ہم خوشحال ہو گئے اور ان کو جو ہاتھی کے دانت کھانے سے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں, ہم بہت خوشحال ہو گئے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مرید خان صاحب میاں والی سے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
کر رہا ہوں, یہ میرا سنگھ صاحب سے سوال ہے کہ آپ لوگ 7 لاکھ کشمیری, 7 لاکھ انڈیا فوج کیوں بیٹھی ہوئی ہے کشمیر پر؟ وہ ظلم کر رہی ہے, وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر کشمیر تمہارا ہے تو پھر نکل جاؤ, فوج کو نکال کر دیکھو نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں آرڈر مل جائے, ہماری حکومت ہمیں آرڈر دے, ہم سیویل خود آزاد کشمیر کو آزاد
کشمیر. آپ کا سامعین, ہم
آزاد کر لیں گے.
جی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے اگلے موضوع کے اوپر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ مذہبی جماعتوں کے اجتماع دفاع پاکستان کونسل کی آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی, جس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت کی پیش پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں جنوبی ایشیا کا امن برباد کرنے کی خوفناک سازش ہے. یہ حافظ سعید صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں اقوام متحدہ میں بھی بھارتی وزیر خارجہ نے ذکر کیا, اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی, امریکہ میں بھی ان کو ایک دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتوں نے جو ان کو سزا دی انہوں نے بھگتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر علقمہ ہمارے ساتھ ہیں, جن کا تعلق منہاج یونیورسٹی کے کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ پیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, کہ اس اجتماع کا کیا اثر پڑے گا دنیا میں, کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کیا جائے گا؟
دیکھیے, میں ایک بار بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, جو بڑا کلیئر ہے یہ, میں آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, اور وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ کا میگا نیریٹو رہا ہے نا, وہ ڈومیننٹ رہا ہے ہمیشہ, ہیجیمونک, ٹھیک ہے نا. یہ حافظ سعید کا نام دے کر ڈرانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, حافظ سعید از نو بڈی, کوئی انٹیٹی نہیں ہے وہ سچ, ٹھیک ہے نا, ہی از نو انٹیٹی. میں سمجھتا ہوں ایسے ڈرانے کے لیے, ویسٹ خود ڈرانے کے لیے لوگوں کو نا, اپنے لوگوں کو. اینڈ میں آپ کو کم از کم 5 کتابوں کا ذکر کر سکتا ہوں جس میں یہ کنسٹرکٹ کیا گیا اس طریقے سے. لیٹس از ایک اسکاٹش لیڈی ہے, ان کا سم میک ڈونلڈ, اس کا ہے ڈیفیٹ از این آرفن. اس کے بعد بروس ریڈل کی کتاب ہے ڈیڈلی امبریس, اسی ڈینیل مارکی کی کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. اس میں یو نو این اٹمپٹ ہیز بین میڈ ٹو نو ٹو کنسٹرکٹ پاکستان ایز اے مانسٹر. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی بات ہو گئی, پھر آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بر صغیر میں مجھے بتا دیجئے کہ ڈیموکریسی کا ہسٹری کتنا بڑا ہے, 70 ایئرس سے زیادہ نہیں ہے. برٹش رول رہا, اس سے پہلے مغل رول رہا, ہندوؤں کا رول رہا, گریٹ اشوکا دی گریٹ, उसके बाद गुप्ता मौर्या, ये लोग सारे देवर नॉट डेमोक्रेट्स, दे वेर जुडिशियस किंग्स, दैट्स इट। अच्छा, ये वेस्ट जानना नहीं चाहती है, वो ये चाहती है कि जो हमारा नैरेटिव है उसको फॉलो करो बस, और मेगा नैरेटिव आपका अगर कोई रेजिस्ट करता है। अब आप मुझे बताइए कि
डॉक्टर अलकमा, एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये जो इस किस्म के इज्तिमात हैं पाकिस्तान के ऊपर, वैसे ही चार्जेस लगते हैं, तो इस किस्म के इल्जाम क्या
हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए ना, अगर हिस्ट्री को आप खंगालेंगे ना, तो ये आप क्या समझते हैं कि इट इज समथिंग वेरी बिग। ओसामा बिन लादेन को आप लोगों ने eliminated him, it didn't take you much time, ठीक है ना, you got rid of him. So Hafiz Saeed is an individual. हाँ, माइंडसेट हो सकता है, एक माइंडसेट हो सकता है जिसको हम रेजिस्टेंस का माइंडसेट कह सकते हैं।
तो पाकिस्तान पाकिस्तान किस तरह, ये बताइए पाकिस्तान किस तरह इस तासुर को दूर कर सकता है?
ये देखिए, सॉफ्ट पावर की बात आप लोग भी करते हैं, नेगोशिएशन के जरिए हो सकता है, ये कोई होस्टाइल लोग नहीं है, उनका रेट्रिक जरूर हो सकता है, इस रेट्रिक को रेट्रिक ही रहने दें, ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। देखिए, आप लोगों का पाकिस्तान का जो ताल्लुकात वो अमेरिका के साथ है, और वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, कोल्ड वॉर का सारा पीरियड देख लें, उसके बाद अफगानिस्तान रेजिस्टेंस के वक्त देख लें, फिर अचानक कहीं से ये तालिबान उठा है, और एक टेम्पररी था, वो भी चला गया तालिबान, दे हैव गॉन। आई थिंक जो सॉफ्ट पावर है आपका, उसको देखिए, आज भी लोग मैकडॉनल्ड में खाते हैं पाकिस्तान में, मैकडॉनल्ड कोई रेजिस्टेंस नहीं मैकडॉनल्ड के खिलाफ, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, आपका सॉफ्ट पावर है, एडिडास है, जीन्स है, दे हैव बीन यू नो एक्सेप्टेड इन पाकिस्तान, इट इज वेरी मच देयर। सो यू नो आई डोंट थिंक इट इज अ थ्रेट, एंड इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज अ थ्रेट, ठीक है ना। जरूर है, ये रेट्रिक है इस्लाम का, ये हमेशा रहा है, 70 ईयर्स से इस्लाम का रेट्रिक चल रहा है पाकिस्तान में, और ये चलेगा, रहेगा, वी विल हैव टू लिव विद इट, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई थिंक दी अमेरिकन जो लीडरशिप है, या वेस्ट का जो लीडरशिप है, वो भी समझती है इन सब चीजों को, बट मेरे ये समझ में नहीं आता क्यों उसको इतना बड़ा, या मैं इसको इतना बड़ा थ्रेट समझ के क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड आई थॉट इट इज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्पीक टू द वेस्ट एंड टेल देम कि ऐसा नहीं है, वी आर अ स्मॉल कंट्री, ठीक है ना, हमारे अपने आइडेंटिटी है, हमारा अपना कल्चर है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर टू एसिमिलेट अदर कल्चर्स इज आल्सो वेरी मच, इट्स पावरफुल। आप देख लें आगे पाकिस्तान में, आप देख लें KFC है, मैकडॉनल्ड है, जो आपका सॉफ्ट पावर है।
डॉक्टर साहब, वो सही है, आप जो मेरा सवाल है आपसे बुनियादी तौर पर, वो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये दावा किया है हमेशा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि उसके अंदर दहशत गर्द नहीं है, अदालतों ने हाफिज सईद साहब को सजा दी, पाकिस्तान ने मौका भी इख्तियार किया कि कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट ने सजा दी हमने भुगताई, लेकिन अब जबकि दुनिया में हाफिज सईद के हवाले से अमेरिका भी उनको दहशतगर्द कहता है, हिंदुस्तान भी कहता है, वेस्ट भी कहता है, अक्वामे मुत्तहिदा में भी है,
तो
पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए?
इवन इन पाकिस्तान मैं उसको नहीं समझता इज अ थ्रेट किसी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, कोर्ट अगर कोई फैसला करती है, आप बता दीजिए, आई मीन आर यू सजेस्टिंग कि हम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करें, हमारी जो लीडरशिप है वो करेंगे, तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी इज अंडर यू नो थ्रेट, ठीक है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस भी की बात आप करते हैं, लेकिन जब जुडिशरी फैसला आप लोगों की मुखालफत नहीं करती है, तो आप कहते हैं ये जुडिशरी ने क्या किया, देखें जी। No, these are very important questions जो हमारा पढ़ा लिखा था आपसे पूछना चाहता है, इन सवालों का जवाब नहीं है। आप मीरान शाह में आप अटैक करते हैं, मीरान शाह इज अ लीस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट इवन अ पेरिफेरी, इट इज यू नो इट्स इन अ प्रिमिटिव स्टेज।
बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर, डॉक्टर अलकमा बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का,
थैंक यू
बहुत शुक्रिया आपका। और सामने चलते हैं अब अगले मौजू की जानेब, ऐसे इशारात मिले हैं कि पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी के लगभग 60 अरब डॉलर के मनसूबे का मरकजी महवर 8 अरब 20 करोड़ डॉलर की खतीर सरमायाकारी से कराची को पिशावर से मिलाने वाली रेलवे लाइनों के मनसूबे पर पाकिस्तान की नई हुकूमत इसकी लागत और मालियाती शराइत के हवाले से परेशान है, और मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इक्तसादी राहदारी के तमाम मनसूबों पर नजर ऐसाने के लिए चीनी हुकूमत से रब्ता किया है। कर्नल मकबूल इस वक्त हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں جو پاکستان چین اقتصادی راہداری کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں. یہ بتائیے کرنل مقبول صاحب کہ کیا کس قسم کی نظر ثانی متوقع ہے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو نظر ثانی ہے یہ بہتری کے لیے ہو رہی ہے.
جی
یہ نظر ثانی وہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پروجیکٹ ختم ہو جائیں گے یا اس میں کوئی ڈیبیٹ ہوگا. یہ نظر ثانی اس کی بحث کو مزید بہتر کرنے کے لیے نظر ثانی ہو رہی ہوگی. اور اس میں چونکہ ابھی جس طرح آپ کو پتا چلا ہوگا کہ سعودی ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہے.
کرنل مقبول صاحب آپ ذرا سے اپنی پوزیشن چینج کیجیے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ذرا تھوڑی سی پوزیشن چینج کیجیے.
اچھا
جی
آپ کلیئر کیا؟
جی جی فرمائیے.
آپ کلیئر ہیں؟
جی جی.
اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو نظر ثانی ہو رہی ہے یہ بہتری کے لیے ہوگی, سی پیک کی بہتری کے لیے ہوگی اور دونوں ملکوں چائنا اور پاکستان کے لیے جو بہتری ہوگی اس کے لیے یہ جو آپس میں بات چیت ہے یہ اس کے لیے ہو رہی ہوگی. اس میں کوئی پروجیکٹ مائنس نہیں ہو رہے ہیں.
تو پھر نظر ثانی سے مراد کیا ہے؟ پھر
نظر ثانی کا مطلب یہ کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, آپ کو سینس میں لیں, آپ اس کو نیگیٹو میں نہ لیں, یہ پازیٹو ہے کہ اس میں تاکہ اور تیزی آئے. پہلے پانچ سالوں میں میرا خیال ہے یہ سلو چل رہے تھے, ہمیں چاہیے پانچ سال میں. اگر آپ کو اسلامک ہسٹری سے تو 10 سال میں حضرت عمر صاحب نے آج دنیا فتح کی تھی, ہم نے 5 سال میں گوادر فورٹ بھی چلا پائے ہیں, مجھے تو اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی سعودی ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہے, یہ کل سنڈے کو آیا ہے, 6 ڈے کا وزٹ ہے, کل ان کا گوادر کا وزٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر میں, آئل ریفائنری میں, ریکوڈیک مائن میں کرنا چاہتے ہیں, کاپر مائن, ریکوڈیک گولڈ مائن ہے اس میں کرنا چاہتے ہیں, کاپر میں کرنا چاہتے ہیں, پاور پلانٹ میں کرنا چاہتے ہیں جو ایل این جی سے چلیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتری ہو رہی ہے. تو اگر ادروائز اگر بہتری نہ تھی تو پھر سعودیہ کیوں آیا ہے بیچ میں؟
اچھا
اس کو تو اور آگے لے کر چلنا ہے.
اچھا یہ بتائیے کرنل مقبول صاحب کہ جو ریجن کے دوسرے ملک ہیں جیسے ایران ہے, افغانستان ہے یا سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, ان کے اس میں شمولیت کے کتنے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟
200% بغیر سینٹرل ایشیا کے, بغیر افغانستان کے, بغیر ایران کے میں سی پیک کو نہیں مانوں گا. میری پرسنل رائے یہ ہے سی پیک میں یہ ریجنز آئیں گے, رشیا آئے گا اور ایون میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی انڈیا ہمیں بیک کرے گا اور جوائن کرے گا سی پیک کو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکن اگر انہوں نے افغانستان میں رہنا ہے تو انہوں نے یہاں پہ بزنس کرنا ہوگا اور انہوں نے بھی سی پیک کو جوائن کرنا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوں اور پیسے خرچ کر رہے ہوں. اگر افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کے نیچرل ریسورسز ہیں کافی ہے, اس میں بزنس کریں, کافی امریکن پروجیکٹ ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کریں, ان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے یہ. اور دیکھیں یہ جب اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہوگی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس علاقے میں جو وار اور ٹیرر ہے امریکہ اس کو ختم کر پائے گا. ادروائز پاور اس نے استعمال کر لی, جتنی پاور اس نے استعمال کرنے کی 17 سال ہو گئے ہیں, وار اور ٹیرر نہیں ختم ہوا ہے.
اچھا ایک سوال میرا اور ہے آپ سے, یہ کہ اس سے قبل سری لنکا, ملیشیا اور مالدیپ میں جو نئی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی چین کی طرف سے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو ان سے پہلے برسر اقتدار حکومتوں نے چین کے ساتھ طے کیے تھے. گزشتہ ماہ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے چین کے سرکاری دورے کے دوران چینی حکومت کو باور کرایا تھا کہ وہ ملیشیا میں چینی سرمایہ کاری کے 2 بڑے معاہدے منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ خطیر بیرونی قرضوں اور مالی مشکلات کے باعث ملیشیا ان منصوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے جس کو سرمایہ کاری کہا جاتا ہے اس میں سے بیشتر وہ ہے کہ جو قرضے ہیں, پاکستان کس طرح سے اس سچویشن سے ڈیل کرے گا؟
دیکھیں ملیشیا میں جو ماتر محمد کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس میں چائنا کی غلطی نہیں ہے, اس میں یہ ملیشیا کی ایکس جو پرائم منسٹر تھا اس کی غلطی تھی, اس نے غلط معاہدے کیے تھے. جب وہ غلط معاہدے کرتا ہے تو اس میں چائنا کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے, دیکھیں یہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ لازوال ہے, ہسٹورک ہے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے, انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو رکھنا ہے, ہم نے اپنے انٹرسٹ کو رکھنا ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اپنی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی کو دیکھیں اور اس کے بعد معاہدہ کریں. آپ اگر زیادہ پیسے دیں گے اور اس کو یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے, اس کا انٹرسٹ ریٹ نہیں دے پائیں گے, تو اس میں چائنا کی غلطی تو نہیں ہے, وہ تو ہماری غلطی میں مانوں گا. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب یہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں اس میں اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں کہ ہم کتنا کام کر سکتے ہیں, اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا ان پروجیکٹ کی کتنی ورک ہے اور کیا یہ پے بیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں.
اچھا, کل مقبول صاحب ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے وہ اقتصادی منصوبوں, راہداری کے منصوبوں پر اس لیے بھی نظر ثانی کر سکتی ہے کہ اس کے خیال میں یہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں بلکہ پاکستان سے کہیں زیادہ چین کے مفاد میں جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں, معاہدہ ہمیشہ جو ہوتا ہے اور خاص کر اکنامکس کے معاہدے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ون ون سچویشن پہ ہوں گے. اگر وہ ون ون سچویشن پہ نہیں ہے تو نہ وہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا چائنا کو, نہ وہ اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر نظر ثانی اس نظر سے ہو رہی کہ ہاں کہیں پہ ہم پے بیک نہیں کر پا رہے ہیں یا کچھ, جس طرح ابھی ملیشیا نے بھی کیا ہے کہ کچھ معاہدے ان کے پرائم منسٹر نے غلط کر دیے تھے, تو اس پہ اگر نظر ثانی ہو رہی ہے تو یہ تو ہمارے اور چائنا کا ویری آنسٹ, یہ ہماری تو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ان خاص کر اکنامکس کے اور یہ سی پیک کے اوپر, تو بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں.
اچھا,
اگر اس میں نظر ثانی ہوتی ہے تو اٹ از گڈ, مطلب ہے کہ یہ میوچل ایک مطلب ہے کہ انٹرسٹ پہ بیس ہونا چاہیے.
اچھا, ہمارے جی ہمارے کالر ہیں وہ شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. ضیاء الرحمان صاحب قریشی پشاور سے. جی ضیاء الرحمان صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟
جی السلام علیکم صاحب. السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. یہ سی پیک میں فائدہ تو ہوگا, یہ اس کا ایک پہلو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک دوسرا پہلو دیکھنا پڑے کہ اس کا جو سب سے سی پیک کا بڑا بہت بڑے ٹریک جو ہے وہ اس پہ ریلوے پہ مشترک ہے. تو ہماری جو ریلوے ٹریک ہے وہ 5 فٹ 6 انچ کا ہے اور ان کا 4 فٹ 8.5 انچ ہے, یہ 9.5 انچ ہمارا ٹریک چھوٹا ہے. تو یہ ہمیں ساری ٹریک کو ختم کرنے سے 478 انجن ہمارے ختم ہو جائیں گے. صرف انجنوں کی قیمت 2 خرب 40 کروڑ روپے بنتی ہے. آپ نے تو ساحلواد کا ساری اسٹیشن
جواب دیتے ہیں,
4 دیواری میں بند کر دیا ہے, تو یہ تاریخی ورثے ایروڈ ہو جائیں گے ہمارے. اس بارے میں خوب غور کر کے نا, تو اس ٹریک کو سائڈ بائی سائڈ چلانا ہے اپنے ٹریک ہم 5 فٹ.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم شکر گزار ہیں کل مقبول صاحب کے بھی کہ انہوں نے تشریف لا کر یہاں پر ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا, خاص طور پر سی پیک کے نظر ثانی کے حوالے سے. کل مقبول آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد
میٹر پیج کا میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں.
جی بہت بہت اختصار کے ساتھ. جی
اب میٹر گیج میں یہ آدمی ضیاء الرحمان صاحب ٹھیک بات کر رہے تھے, میٹر گیج میں ہمارا فرق ہے.
جی
لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چائنا اس کے لیے اپنی ایک نئی ریلوے لائن ریل بچھائے گا اور ریلوے لائن نئی گیج کی آئے گی, تو ہم اپنا والا ودن پاکستان استعمال کر سکیں. جو چائنا کے ساتھ ہوگا یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہوگا تو اس کے لیے ہمیں نئی ریل بچھانی پڑے گی, کیونکہ جو پورٹ ریل کے ساتھ نہ اٹیچ ہو وہ
پورٹ
چل نہیں سکتا ہے, اس لیے ریل تو ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ کا جی. کلن مقبول آفریدی صاحب بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور اب آخر میں ہم گفتگو کریں گے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے کے بارے میں, اور میکسیکو کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا ہے, یہ نافٹا کی جگہ لے گا معاہدہ, اور یہ تقریباً $1 خرب سے زیادہ کا معاہدہ ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہیں, شکاگو یونیورسٹی سے تعلق ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کہ کیا امپیکٹ ہوگا نافٹا کی جگہ اس معاہدے کو لینے سے؟
دیکھیں اپیرنٹلی جو یہ معاہدہ ہے اس کے اگر ہم سیلینٹ فیچرز کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو ہمیں کلیئر کٹ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے نیفٹا سے ہٹ کے آگے بھی. نیفٹا اٹسیلف جو تھا یہ کہلاتا تھا نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ جو کہ 1989 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 92 میں یہ فارملی سائن ہوا, اور یہ ایسے تھا کہ بٹوین کمپلیٹلی فری ٹریڈ تھی بٹوین میکسیکو, بٹوین کینیڈا اینڈ بٹوین دا یو ایس. اچھا اس کا جو ایک بینیفٹ اٹھایا وہ آٹو انڈسٹری نے بہت بینیفٹ اٹھایا اس میں کہ یورپین آٹو انڈسٹری جو کہ یو ایس میں مینوفیکچر کر رہے تھے اور جو جیپنیز مینوفیکچر کر رہے تھے اور امریکن کا تو یہ حال تھا کہ 80% امریکن کمپوننٹس جو تھے آٹو موبائلس کے جنرل موٹرز کے وہ باہر کے ملکوں میں تیار ہوتے.
اچھا یہ بتائیے ظفر بخاری صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے, کہ جو امریکہ کے صارفین ہیں ان کے لیے یہ جو نئے معاہدے میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کس طرح سے متاثر کریں گے امریکی صارفین کو؟
ہاں دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس میں پہلا کام تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو 80% کمپوننٹس باہر سے آتے تھے اب 75% کمپوننٹس امریکہ میں تیار ہوں گے.
اچھا
تو اس میں یہ ہے کہ اس میں امریکن امپلائمنٹ کریٹ ہوگی اور یہاں پر اب نیا مینوفیکچرنگ سیکٹر آئے گا جو کہ آٹو موبائل کی مینوفیکچرنگ کرے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امریکن کنزیومر پہ یہ پڑے گا کہ اس میں پرائسز جو ہیں وہ انکریز کریں گی, چونکہ باہر کی جو آٹو موبائل کمپنیز تھیں وہ پارٹس تو مینوفیکچر کرتی تھی چائنا میں یا کہیں اور کسی اور جگہ ایشیا میں, اور وہاں سے وہ لاتی تھی میکسیکو, اور میکسیکو سے پھر وداؤٹ پیئنگ اینی ٹیکسز وہ یہاں آ جایا کرتا تھا. اس میں نو ڈاؤٹ کہ کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی انکریز کر جاتی تھی, لیکن پرائس رینج میں کاروں کا جو تھا وہ کمپٹیشن کافی رہتا تھا, اس میں پرائسز کافی لو رہی, تو اس کا پرائس کا امپیکٹ تو اس کے اوپر ہو گیا. اس کے علاوہ جو اس کا امریکن کنزیومرز پہ جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے انہوں نے ایگریکلچر اور میڈیسن پہ انہوں نے کافی ریسٹرکشن لگائی ہے کہ اب باہر کی بہت ساری کمپنیاں ایسی تھیں جو چائنا سے یا انڈیا سے بہت ساری دوائیاں یہاں بن کے آتی تھیں میڈیسن, وہ سب کی سب انہوں نے کہا کہ نہیں اب وہ یہاں یو ایس میں ہی وہ ساری بنیں گی. اور اس کے علاوہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی
ان کی بھی پرائسز اپ ہوں گی.
جی اس میں دیکھیں اس میں پھر ہوگا یہ کہ جن جن چیزوں کی مینوفیکچرنگ یو ایس میں ہوگی, اب ظاہر ہے یو ایس کے اندر کم سے کم مینوفیکچرنگ جابز جو ہیں وہ بٹوین $18 to $20 پر آور کی ہیں, ورسز آپ لگا لیں کہ چائنا میں $1 or $2 پر آور پہ وہ مینوفیکچر ہوتی ہیں, تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس کا فرق پڑے گا. لیکن ایک چیز جس میں کہ یہاں پہ تھوڑا سا پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے لاجسٹکس کا, جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن تھی وہ یہاں پر آ کے کافی وہ ڈاؤن چلی جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ ڈیٹرائٹ میں اس میں ایک سمجھے کہ ریوائول ہوگا آٹو موبائل انڈسٹری کا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن کنزیومر جو ہے وہ مینٹلی اس چیز کے لیے تیار رہیں گے. ٹھیک ہے امریکہ میں زیادہ جابس کریٹ ہو گئی ہیں, امریکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر واپس آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سائن ہے, واپس آنا چاہیے بھی صحیح, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جو امریکن کنزیومرز ہے وہ اپنی پرائس جو ہے ان کو تھوڑی سی زیادہ پے کرنی پڑے گی.
اچھا ایک آخری بات بہت اختصار کے ساتھ فرمائیے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ایئر ہے, اس قسم کے معاہدے کیا کچھ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی پیدا کریں گے؟
دیکھیں اس میں ان تمام معاہدوں میں ایک چیز جو کہ بڑی آبویس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں مزید امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, یہ اس کا سب سے جو پازیٹیو فیکٹر ہے وہ یہ ہے, اور خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے یو ایس کا وہ بہت زیادہ بوم کرے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ میڈ ان چائنا یا میڈ ان انڈیا میڈیسن یہاں پہ لے آئیے اور فارمیسی جو ہیں وہ اس کو مارکیٹ کر رہی ہیں, اب یہ ہوگا کہ نہیں ایوری تھنگ ہیز ٹو بی مینوفیکچرڈ ان امریکہ. تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی بینیفٹ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اس چیز کا.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب آپ کا. سامعین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں فلو کی وبا، ایبولا اور ایچ آئی وی جیسے امراض اگرچہ خبروں کی سرخیوں کا موضوع بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق تپدق آج بھی عالمی سطح پر ہلاکت خیز متعدی امراض میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض دنیا کی آبادی کے تقریباً ایک تہائی حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو امید ہے کہ تپدق کے بارے میں اس کے پہلے اعلی سطح کے اجلاس میں اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ یہ اجلاس ستمبر کے آخر میں منعقد ہوا، جس کا مقصد اس مرض کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو فروغ دینا اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جل کریگ کی رپورٹ کے مطابق 54 سالہ سٹیلا مالہاس کے لیے زندگی آسان نہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس خاتون کو روزانہ 9 گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہی گولیوں کی تعداد 27 تھی۔ وہ ایچ آئی وی سے بھی متاثر ہیں، بے روزگار ہیں اور انہیں تپدق بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی کا احساس ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنائے ہوئے ہے۔
I got my family. They can share a plate with me or a mug with me.
سٹیلا کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کھانے کی پلیٹ یا پھر اپنا مگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ میرے برتن الگ ہیں اور پھر دوسرے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں میری بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ ممکن ہے تپدق کو ایچ آئی وی، ملیریا یا شہ سرخیوں کا انتہائی موضوع بننے والے مرض ایبولا کی طرح توجہ نہ ملے، لیکن امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سے وابستہ ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ تپدق یا ٹی بی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
It's a number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV. There are about 1.7 million deaths each year.
Division of Global HIV and TB کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک متعدی بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہر سال ایچ آئی وی کے مقابلے میں زیادہ افراد کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تپدق کی وجہ سے ہر سال 17 لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور اب اس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے۔ تپدق کے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ متعدی امراض کے بارے میں اپنا پہلا اعلی سطحی اجلاس کرا ہے، جس کا مقصد ملکوں پر زور دینا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وبا کے خاتمے کی کوشش کریں۔ سی ڈی سی کے مطابق دنیا میں تپدق سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ مرض کی روک تھام کا علاج اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں علامتیں نظر بھی نہیں آتیں۔
Getting them on treatment, which is less expensive, a shorter course, and the adherence is much higher, we can stop.
ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ ایسے افراد کا علاج نسبتاً سستا ہے، دوائیوں کے استعمال کا دورانیہ کم ہے، اور اس پوشیدہ رہنے والے مرض کو فعال ہونے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر مریضوں کا علاج مکمل نہ کیا جائے تو ان میں ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے علاج میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈویژن آف گلوبل ایچ آئی وی اینڈ ٹی بی کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے
تپدق
کے یہ عوامل مختلف اور شدید ہیں، اور ان کی وجہ سے مروجہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ 4 ادویات میں سے ایک یا زیادہ ادویات کے لیے مزاحمت کریں تو پھر مریض کے لیے علاج زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تپدق ایک متعدی جرثومی مرض ہے، اور ایسے پسماندہ افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے جو قریب قریب رہائش پذیر ہوتے ہیں اور جن کے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایچ آئی وی کے مریض بھی شامل ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں تپدق کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔
We're not seeing the increase in cases due to people acquiring drug resistance, but that multi-drug resistant TB is being transmitted from person to person.
سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کا کہنا ہے کہ ادویات کی مزاحمت کی وجہ سے کیسز میں اضافہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن متعدد ادویات کے مجموعے سے علاج کی جانے والی یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ضرور ہو رہی ہے۔ سائنسدان اور متعلقہ لوگوں کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلی سطحی اجلاس سے تپدق کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے لاکھوں جانوں کے ضیاع کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تا
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.